وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ برطانوی رائل فیملی کے ایک ٹویٹ کے مطابق برطانوی ملکہ نے انتہائی دکھ سے اعلان کیا ہے کہ ان کے شوہر پرنس فلپس ڈیوک آف ایڈنبرا جمعے کے صبح ونڈسر کاسل میں انتقال کر گئے۔ پرنس فلپ کی عمر 99 برس تھی اور وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے علالت کے باعث ہسپتال میں داخل تھے۔ ملکہ برطانیہ اور ان کا 73 برس کا ساتھ رہا۔ برطانوی وزیراعظم نے بھی ایک نیوز بریفنگ میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ افغانستان میں افہام و تفہیم کے اعلی کونسل کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کونسل کی 15 رکنی کمیٹی نے قیام امن سے متعلق درجنوں تجاویز پر غور کر کے انہیں ایک واحد تجویز کی شکل دے دی ہے۔ کمیٹی کے ایک رکن مولوی عطا اللہ سالم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کمیٹی ایک تجویز کے مسودے پر ہفتے کے روز اپنے آخری اجلاس میں غور کرے گی، جس کے بعد اسے اعلی قیادت کی کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ کمیٹی نے صدر اشرف غنی کی طرف سے امن سمجھوتے کے پلان پر بھی غور کیا۔ سالم کا کہنا ہے کہ افہام و تفہیم کی اعلی کونسل کی اعلی قیادت اس حتمی مسودے کی منظوری دے گی، جس کے بعد اسے ترکی میں ہونے والی کانفرنس میں پیش کیا جائے گا۔ ترکی کانفرنس کا انعقاد 16 اپریل کو متوقع ہے، تاہم دوحا میں طالبان کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس کانفرنس کی حتمی تاریخ کا تعین ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی کانفرنس کی تیاریاں جاری ہیں۔ ادارے کے ترجمان نیٹ پرائس سے جمعرات کے روز صحافیوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کوئی تاریخ نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ استنبول میں کانفرنس کی تیاریاں جاری ہیں تاکہ امن عمل کو تیز کیا جا سکے۔ اسی اثنا میں امریکی سفیر برائے افغان مفاہمت خلیل زاد دوحا میں ہیں، جہاں وہ فریقین سے اس مسئلے کے سیاسی حل اور جامع فائر بندی پر بات کر رہے ہیں۔ ادھر افغانستان کے مغربی صوبے ہیرات میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ خوسان اور غوریان ضلعوں میں طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملہ کر کے 9 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے ایک بیان میں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ واضح کیا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو اس وقت تک ان کے ملک میانمار واپس نہیں بھیجا جا سکتا جب تک کہ ضابطے کی تمام کاروائی مکمل نہ کر لی جائے۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڈے کی سربراہی میں بینچ جموں میں گرفتار کیے گئے روہنگیا پناہ گزینوں سے متعلق ایک معاملے پر سماعت کر رہا تھا۔ بینچ نے کہا کہ دستور کی دفعات 14 اور 21 ان تمام لوگوں کو جو بھارت کے شہری ہیں اور جو نہیں ہیں ان کو بھی حقوق کی گارنٹی دیتی ہیں۔ جموں جیل میں بند روہنگیا پناہ گزینوں میں سے 170 کو حکومت میانمار واپس بھیجنا چاہتی ہے، جس کے خلاف عدالت میں درخواست داخل کی گئی تھی اور حکومت کو اس قدم سے روکنے کی اپیل کی گئی تھی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ 2 الگ الگ جھڑپوں میں 7 مشتبہ عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا، جن میں انصار غزوۃ الہند کا اعلی کمانڈر امتیاز شاہ عرف غازی اور ان کا نائب شامل ہیں۔ یہ جھڑپیں شورش زدہ علاقے کے جنوبی اضلاع شوپیان اور پلوامہ میں جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب کو شروع ہوئی تھیں۔ امریکہ کے محکمہ خزانے کی جاری ایک پریس ریلیس کے مطابق امریکہ نے میانمار کی سب سے بڑی صنعت قیمتی پتھروں جیم سٹونز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق امریکہ خاص طور پر میانمار جیمز انٹرپرائز کو ہدف بنا رہا ہے جو حکومت کی ملکیت ہے۔ جیم سٹونز برما کی فوجی حکومت کے لیے ایک اہم اقتصادی وسیلہ ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے جمعرات کے روز امریکہ میں گن وائلنس یعنی بندوقوں اور پستولوں کے استعمال سے ہونے والے تشدد کو روکنے کے لیے تقریباً نصف درجن نئے انتظامی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ صدر کے اعلان سے پہلے وائٹ ہاؤس نے گن وائلنس کو صحت عامہ کے لیے ایک وبا قرار دیتے ہوئے ان اقدامات میں سے کچھ کی تفصیلات جاری کی تھیں۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ میں گن وائلنس سے ہلاک ہونے والے شہریوں کی اتنی بڑی تعداد بطور قوم امریکی شناخت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ انہوں نے کانگریس پر دوبارہ زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات اٹھائے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ گن کنٹرول کے سلسلے میں اٹھائے جانے والے اقدامات پر صدر بائیڈن کو سینٹ سے حمایت ملنے کے امکانات کم ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس خبر سے، برطانوی شاہی خاندان کے ایک ٹویٹ کے مطابق برطانوی ملکہ نے انتہائی دکھ سے اعلان کیا ہے کہ ان کے شوہر ہز رائل ہائینس پرنس فلپ ڈیوک آف ایڈنبرا جمعے کی صبح ونڈسر کیسل میں انتقال کر گئے۔ پرنس فلپ کی عمر 99 برس تھی اور وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے علالت کے باعث ہسپتال میں داخل تھے۔ ملکہ برطانیہ اور ان کا 73 برس کا ساتھ تھا۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی ایک نیوز بریفنگ میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور اس خبر کے بعد آئیے آغاز کرتے ہیں رپورٹوں کا۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے ملک میں کم بارشوں کے باعث 2 صوبوں میں قحط کا خدشہ ظاہر کیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران بارشوں میں 33% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ خشک سالی کے باعث قحط میں اگر بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی نوبت آئی تو کرونا وبا کے بڑھنے کے خطرات بھی کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک میں اکتوبر سے مارچ کے دوران 6 ماہ میں تقریباً 33% بارشیں کم ریکارڈ کی گئیں، جس سے ملک کے 2 صوبوں بلوچستان اور سندھ میں خشک سالی کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں معتدل خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ان اضلاع میں بلوچستان کے 10 اضلاع یعنی چاغی، گوادر، ہرنائی، کیچ، خاران، مستونگ، نوشکی، پشین، پنجگور اور واشوک شامل ہیں۔ اسی طرح صوبہ سندھ کے ضلع بدین، کمبر، شہداد کوٹ، میر پور خاص، عمر کوٹ، سانگڑ، تھرپارکر، ٹھٹا اور سجاول بھی خشک سالی سے متاثرہ ہیں۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں قحط اور خشک سالی کے ماہر میٹرولوجسٹ ڈاکٹر شہزادہ عدنان کا کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ اضلاع میں خشک سالی کی اصل وجہ بارشوں میں کمی کے ساتھ وہاں دریائی سلسلہ یا نہری نظام نہ ہونا ہے۔
سندھ میں آپ دیکھیں جو آپ کا ساؤتھ ایسٹرن سائڈ ہے، وہاں پر ایک تو آپ کا ریور نیٹورک نہیں ہے یا کینال کا اریگیشن سسٹم نہیں ہے، نمبر ون۔ اسی طرح بلوچستان میں تو بالکل ہی آپ کو کوئی میجر ریور نہیں ہے، کوئی کینال نہیں ہے۔ جو ایریا ہے بلوچستان ہو یا سندھ موسٹلی ڈیزرٹ ہے، وہاں بھی واٹر ٹیبل جو ہے کافی لو رہتا ہے۔ دوسرا بلوچستان ہے وہ رینج لینڈ ہے۔
جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 6 ماہ میں سب سے زیادہ بلوچستان میں 63% اور سندھ میں 77% بارشیں کم ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارشیں کم ریکارڈ کی گئیں، تاہم پنجاب میں بارشیں 46% معمول کے مطابق رہیں۔ ڈاکٹر عدنان کے مطابق خشک سالی کے باعث قحط کی صورت میں متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کرنے سے کرونا کی صورتحال مزید گمبھیر ہو سکتی ہے۔
کووڈ کے آپ دیکھیں ایک بڑے جو ہے نا سرکمسٹانسز میں آپ دیکھ اگر وہ موو کریں گے تو خدا نہ خیر سب وہ کیریئر نہ بن جائیں ڈیورنگ دیئر موومنٹ۔ تو اسی لیے بار بار یہ ہے کہ وہ سیٹس او پیز کو بھی فالو کیا جائے اور وہ انڈر دی کوئی سپرویژن ہو، کوئی بھی ڈی سی کے انڈر یا جو بھی ریلیف ایجنسیز ہیں وہ پراپر ایس او پیز کے ساتھ ان کو موو کروائیں۔
واضح ہے کہ اس سے قبل سال 2018 میں قحط میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق 14 لاکھ افراد بلوچستان جبکہ 30 لاکھ کے قریب سندھ میں رہنے والے متاثر ہوئے۔ قحط سے ہلاک مویشیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں خشک سالی کے نتیجے میں قحط سے بچاؤ کے لیے ابھی سے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں تاکہ اس کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان سے ملحق جنوبی وزیرستان کے مرکزی شہر وانا میں پشتون تحفظ تحریک کے زیر اہتمام جمعے کے روز ایک ریلی منعقد ہوئی جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی سے تحریک کے سربراہ منظور پشتین، ممبر قومی اسمبلی محسن داور اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے وقت ممبر قومی اسمبلی علی وزیر اور دیگر گرفتار ساتھیوں کی فوری رہائی اور قبائلیوں کو درپیش مسائل بالخصوص زمینی تنازعات کو فوری طور پر حل کرنے کے مطالبے کیے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے کہا کہ جو گرفتار ہے یا ان کے خلاف مقدمات درج ہیں انہیں عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ پشاور سے شمیم شاہد تفصیل بیان کرتے ہیں۔
وانا سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی حفیظ وزیر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
بہت بڑا جلسہ بھی تھا، کافی لوگ آئے ہوئے تھے کیونکہ سارے پی ٹی ایم کے جو لیڈر ہیں، جو مشران ہیں، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ علی کی رہائی کے لیے یہ جلسہ تو ہوا تھا بیسیکلی۔
علی وزیر اور دیگر گرفتار رہنماؤں کے رہائی کے مطالبے پر حکومتی موقف بیان کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے،
لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی قانون کے تحت گرفتار ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالت میں جائیں، عدالتیں اس معاملہ بعد میں جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے, اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہوتا کسی کو گرفتار کرنے میں یا اس میں. مقدمات اگر کسی کے اوپر ہیں, کوئی بھی شخص ہے اور وہ گرفتار ہے, تو ان کو سامنا کرنا چاہیے عدالتوں کا.
گرفتار رہنماؤں کی رہائی کے مطالبے کے علاوہ منظور پشتین, محسن داؤد اور دیگر رہنماؤں نے مئی 2018 میں قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے قبائلیوں کے مابین زمینوں کے تنازعات کے حل کے لیے بھی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا. کامران بنگش کا کہنا ہے کہ ان تنازعات کے حل کے لیے پہلے ہی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں.
سب سے پہلے خیبر پختونخوا نے بھی الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ ہم لے کر آئے, جس سے ہم قبائلی جو جرگہ روایات ہیں یا جو پختون روایات ہیں اس کے تحت ہم مسائل کو حل کریں گے دونوں فریقین کے درمیان. اس میں سالسین کا کردار بھی مینشن ہے, تو بڑی زبردست قانون سازی ہے.
پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے قبائلی علاقوں میں امن و امان کی ابتر صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومتی اداروں بالخصوص سول انتظامی عہدیداروں کی ناکامی کے نتیجے میں دہشت گرد عناصر دوبارہ سرگرم ہو رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں واضح کیا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو اس وقت تک ان کے ملک میانمار واپس نہیں بھیجا جا سکتا جب تک کہ ضابطے کی تمام کاروائی مکمل نہ کر لی جائے. چیف جسٹس ایس اے بابڈے کی سربراہی والا بینچ جموں میں گرفتار کیے گئے روہنگیا پناہ گزینوں سے متعلق ایک معاملے پر سماعت کر رہا تھا. بینچ نے کہا کہ دستور کی دفعات 14 اور 21 ان تمام لوگوں کو جو بھارت کے شہری ہیں اور جو نہیں ہیں ان کو بھی حقوق کی گارنٹی دیتی ہے. جموں جیل میں بند روہنگیا پناہ گزینوں میں سے 170 کو حکومت میانمار واپس بھیجنا چاہتی ہے, جس کے خلاف عدالت میں درخواست داخل کی گئی اور حکومت کو اس قدم سے روکنے کی اپیل کی گئی. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
انتظامیہ کی جانب سے روہنگیا پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کی کارروائی شروع کیے جانے کے بعد ایک روہنگیا پناہ گزین محمد سلیم اللہ نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کر کے گرفتار شدگان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. روہنگیا پناہ گزین جموں کے علاوہ حیدرآباد, ہریانہ, راجستھان, اتر پردیش اور دہلی میں واقع کیمپوں میں رہائش پذیر ہیں. درخواست گزار کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے عالمی عدالت انصاف کے ایک حالیہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں میانمار میں روہنگیا پناہ گزینوں کی نسل کشی کا ذکر ہے اور اگر انہیں واپس بھیجا گیا تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. ادھر حکومت نے بینچ کو یہ یقین دہانی کرائی کہ روہنگیا شہریوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے میں متعلق ضابطوں کی پابندی کی جائے گی. روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے ایک ادارے زکات فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر سید ظفر محمود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اقوام متحدہ کے ڈکلیریشن کے مطابق پناہ گزینوں کے سلسلے میں کوئی بھی کارروائی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ پناہ گزینوں کو واپس کرنا اتنا آسان نہیں ہے
کہ جس ملک کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ صاحب یہاں جو موجود ہیں وہ فلاں ملک کے ہیں, تو فلاں ملک سے بات کر کے اور ایگریمنٹ کر کے اور ان رائٹنگ ان سے لیجئے کہ ہاں یہ ہمارے ہیں, ہم ان کو لے رہے ہیں, تبھی تو آپ ان کو وہاں بھیجیں گے. جب وہ کہے گا کہ نہیں ہمارے ہیں نہیں, ہم ان کو کیسے لے دیں, تو کیسے آپ بھیج دیں گے اس کو.
حکومت کی جانب سے عدالت میں پیش ہونے والے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ حکومت ان غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جو کہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. یاد رہے کہ حکومت روہنگیا پناہ گزینوں کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتی ہے. اس سلسلے میں سید ظفر محمود کہتے ہیں کہ بھارت میں ایک درجن ملکوں کے پناہ گزین رہتے ہیں, جب وہ خطرہ نہیں ہیں تو روہنگیا کیسے خطرہ ہو گئے.
اب یہاں پر تبت کے ہی لوگ جو ہیں 50 سال سے رہ رہے ہیں, بہت سے ملکوں کے, اور اس کے کیا نام ہے نیپال سے بالکل کھلا ہوا بارڈر ہے, چاہے جو آئے جائے. تو اس کے علاوہ ادھر سری لنکا کے بہت ریفیوجیز ہیں, افغانستان کے بہت ریفیوجیز ہیں یہاں پر.
تشار مہتا نے کہا کہ بھارت میانمار کی حکومت کے رابطے میں ہے اور اگر اس نے ان کو واپس لینے پر رضامندی دکھائی تو انہیں واپس کر دیا جائے گا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز سیکیورٹی فورسز ساتھ دو الگ الگ جھڑپوں میں 7 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا, جن میں انصار, غزوۃ الہند کا اعلیٰ کمانڈر امتیاز شاہ اور غازی خالد ابراہیم اور ان کا نائب بھی شامل ہیں. یہ جھڑپیں شورش زدہ علاقے کے جنوبی اضلاع شوپیان اور پلوامہ میں جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی شب کو شروع ہوئیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے دعویٰ کیا کہ انصار, غزوۃ الہند کے دو اعلیٰ کمانڈروں سمیت 7 ممبروں کو ہلاک کر کے اس تنظیم کا علاقے میں ایک بار پھر مکمل صفایا کر دیا گیا ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صحافیوں کی مختلف انجمنوں نے پولیس کے اس حالیہ حکم نامے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے جس کے تحت شورش زدہ علاقے میں علیحدگی پسند عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں اور امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے کی صورت میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے جائے وقوع پر جا کر کوریج پر پابندی لگائی گئی ہے۔ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار وجے کمار نے گزشتہ دنوں یہ ہدایات جاری کرتے ہوئے ضلع پولیس کے سربراہوں کو اختیار دیا تھا کہ وہ حکم عدولی کرنے والے صحافیوں کے خلاف قانونی کاروائی کریں، لیکن صحافیوں کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ نیا حکم نامہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آزادی صحافت کو دبانے کے لیے حکومت اور اس کے مختلف اداروں کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے سلسلے کی تازہ کڑی ہے۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
کشمیر پریس کلب اور مقامی صحافیوں کی مختلف تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا، اگر یہ پولیس کی سرکاری پالیسی کا حصہ ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ صحافیوں کو زمینی حقائق کی وقایہ نگاری سے باز رکھنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالنا بلکہ انہیں مجبور کرنا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ جموں کشمیر میں صحافیوں پر قدغنے لگانا، ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالنا اور انہیں ہراساں کرنے کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں پولیس اسٹیشنوں میں طلب کرنا، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا اور ان کے کام کے لیے ان سے وضاحتیں طلب کرنے کا عمل ماضی قریب میں شدت اختیار کر گیا ہے۔ پولیس کی طرف سے جاری کیے گئے تازہ حکم نامے سے صحافیوں کے کام پر کیا اثر پڑے گا، اس سوال کے جواب میں سرکردہ صحافی اور کشمیر یونین آف ورکنگ جرنلسٹس کے سیکرٹری جنرل عنایت جہانگیر نے وی او اے کو بتایا۔
صاحب بہت ہی اثر پڑنے والا ہے، اس سے خاص کر جو آڈیو ویژول میڈیم میں زیادہ کام کرتے ہیں جیسے ہمارے کیمرہ مین ہیں اور فوٹوگرافرز ہیں، یہ تو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ہی انہوں نے دائرہ بڑا، جو انکاؤنٹر جو سائٹس ہوتی تھی ان کے ارد گرد ایک کلو میٹر کا دائرہ انہوں نے نو زون قرار دیا تھا کچھ سال پہلے۔ ابھی جو نئے احکامات آئے ہیں ان کے تحت ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ دائرہ کتنا وسیع ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مدعا جو ہے یہاں پہ جو منشا جو ہے وہ ہے کہ قدغنیں لگائی جائے، کہ پھر مطلب جو آبجیکٹو اور بیلنسڈ رپورٹنگ گراؤنڈ سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائے گی۔ ہمیشہ ایک سے زیادہ پہلو ہوتا ہے جب لا اینڈ آرڈر سچویشن کہیں پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو ایک مونولاگ سا رہے گا پولیس کی طرف سے یا جو حفاظتی دستے ہیں ان کی طرف سے، جو کچھ بھی ملے گا وہی رپورٹنگ کے نام پہ یہاں سے فائل کرنا پڑے گا۔
تاہم پولیس حکام کا استدلال ہے کہ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن اور عوامی مظاہروں کی جگہوں پر ذرائع ابلاغ خاص طور پر فوٹو اور ویڈیو گرافروں کی موجودگی ان کے بقول شر پسند عناصر کو تشدد پر اکسانے کا موضوع بن جاتی ہے اور اس طرح سیکیورٹی فورسز کا کام مزید مشکل بن جاتا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغان عہدیداروں کے مطابق کابل کے ہوائی اڈے پر دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کی اطلاع پر پاکستان کے ایک اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد کا طیارہ جمعرات کے روز واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کی سربراہی میں پاکستان کے اس وفد کو 3 روز تک افغانستان کے دارالحکومت میں قیام کرنا تھا۔ اسد کیسر اور ان کے وفد کو ان کے افغان ہم منصب میر رحمان رحمانی نے مدعو کیا تھا۔ افغانستان میں افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کونسل کی 15 رکنی کمیٹی نے قیام امن سے متعلق درجنوں تجاویز پر غور کر کے انہیں ایک واحد تجویز کی شکل دے دی۔ کمیٹی کے ایک رکن مولوی عطا اللہ سالم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کمیٹی ایک تجویز کے مسودے پر ہفتے کے روز اپنے آخری اجلاس میں غور کرے گی، جس کے بعد اسے اعلیٰ قیادت کی کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ کمیٹی نے صدر اشرف غنی کی طرف سے امن سمجھوتے کے پلان پر بھی غور کیا ہے۔ سالم کا کہنا ہے کہ افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کی اعلیٰ قیادت اس 7ویں مسودے کی منظوری دے گی، جس کے بعد اسے ترکی میں ہونے والی کانفرنس میں پیش کیا جائے گا۔ ترکی کانفرنس کا انعقاد 16 اپریل کو متوقع ہے۔ تاہم دوحا میں طالبان کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس کی 7ویں تاریخ کا تعین ابھی نہیں کیا گیا۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ کی جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق امریکہ نے میانمار کی سب سے بڑی صنعت قیمتی پتھروں جیم سٹونز پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ محکمہ خزانہ کے مطابق امریکہ خاص طور پر برما کے میانمار جیمز انٹرپرائز کو ہدف بنا رہا ہے جو حکومت کی ملکیت ہے۔ جیم سٹونز برما کی فوجی حکومت کے لیے ایک اہم اقتصادی وسیلہ ہے۔ محکمہ خزانہ کے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول دفتر کی ڈائریکٹر آندریا گیگی نے کہا کہ آج کا اقدام امریکہ کی طرف سے برما کی فوجی حکومت کو فنڈنگ کے وسائل روکنے کے عزم سے وابستگی کو اجاگر کرتا ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے فوجی رہنماؤں، ان کے خاندان کے کچھ افراد اور ملک کے دیگر کاروباروں پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی پارٹی کی رہنما سوچی معزول صدر، مظاہرین، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جنہیں بغاوت کے بعد بلا جواز نظر بند کیا گیا۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور اٹرنی جنرل میرک گارلینڈ نے جمعرات کے روز امریکہ میں گن وائلنس یعنی بندوقوں اور پستولوں کے استعمال سے ہونے والے تشدد کو روکنے کے لیے تقریباً نصف درجن نئے انتظامی اقدامات کا اعلان کیا ہے. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
صدر کے اعلان سے پہلے وائٹ ہاؤس نے ان اقدامات میں سے کچھ کی تفصیلات جاری کی تھی. ان انتظامی اقدامات میں امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک قانون یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ایسے نامعلوم چھوٹے ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکا جائے جن کا کوئی سیریل نمبر نہیں ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ان کا پتہ چلانا مشکل ہے. وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ میں گن وائلنس سے ہلاک ہونے والے شہریوں کی اتنی بڑی تعداد بطور قوم امریکی شناخت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. انہوں نے کانگریس پر دوبارہ زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات اٹھائے. انہوں نے امریکی سینٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسلحہ خریدنے والوں کا پس منظر جانچنے سے متعلق منظور کیے گئے قانونی اقدامات میں کمی کو دور کرے. صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی عوام کے درمیان یہ کوئی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے اور وہ ان مسائل کے حل کے لیے کسی کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اس موقع پر نائب صدر کملا ہیرس اور اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. اٹارنی جنرل گارلینڈ کا کہنا تھا کہ وہ گن وائلنس کے مسئلے کے حل میں حائل مشکلات کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے. انہوں نے پستولوں کو جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں سے دور رکھنے اور زندگیاں بچانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. مبصرین کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز کیے جانے والے اعلان سے بندوقوں اور پستولوں کے حوالے سے کوئی اقدام اٹھانے سے متعلق بائیڈن کے انتظامی اختیارات کی حدود اجاگر ہوتی ہیں. مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ گن کنٹرول کے سلسلے میں اٹھائے جانے والے اقدامات پر صدر بائیڈن کو سینٹ سے حمایت ملنے کے امکانات کم ہیں. امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن اراکین کی تعداد برابر ہے اور ریپبلکن جماعت اس سلسلے میں کسی بھی تجویز کی مخالفت کے لیے تقریباً متحد ہے. امریکی ایوان میں اقلیتی ریپبلکن جماعت کے لیڈر کیون میکارتھی نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن کی جانب سے کی جانے والی کوششیں امریکی شہریوں کے ہتھیار رکھنے کے آئینی حق کو پامال کرنے کے مترادف ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی انٹیلیجنس تجزیہ کاروں کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق دنیا عالمی وبائی صورتحال سے دو چار ہے اور نظاموں اور اداروں کے چیلنجوں سے نبردازما ہے. یوں آئندہ 20 سالوں میں صورتحال بہتر ہونے کا امکان نہیں. انہوں نے پیش گوئی کی کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے اب تک ایسے اداروں اور سسٹمز جو عالمی صورتحال پر غلبہ حاصل کر چکے ہیں، موسمیاتی تبدیلی، بیماری، مالی بحرانوں اور ہمیشہ پیش قدمی کرنے والی ٹیکنالوجی سمیت زبردست عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں مصروف رہیں گے. نیشنل انٹیلیجنس کاؤنسل کی طرف سے مرتب کردہ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ جیسے جمہوری ملک اگرچہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تاہم انہیں بار بار پیش آنے والے مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے جمعرات کے روز امریکہ اور ایران کے درمیان 2015 کے ایٹمی معاہدے میں واپسی کی بات چیت کے بارے میں توقعات کو کم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویکینڈ پر بات نہ ہونے کے باعث امکان ہے کہ امریکی نمائندہ وطن واپس آئیں گے. اگرچہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بات چیت کو تعمیری کہا، تاہم نیٹ پرائس نے کہا کہ ہم جہاں اس وقت ہیں توقعات کو بہت آگے نہیں بڑھانا چاہیں گے. ادھر ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق مذاکرات میں شامل چینی نمائندے نے آج جمعے کے روز کہا کہ تمام فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مذاکرات آئندہ ہفتے دوبارہ شروع کیے جائیں گے تاکہ واشنگٹن اور تہران کو 2015 کے ایٹمی معاہدے میں واپس لانے کے لیے مزید کام کیا جا سکے. اور اب کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور رپورٹیں. بھارت میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران حفاظتی تدابیر کے خلاف ورزیوں کے باعث کرونا کیسز کی تعداد میں 13 گنا اضافہ ہو گیا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی اور دیگر سیاسی قائدین کی منعقد کی گئی سیاسی ریلیوں میں، مذہبی تہواروں اور دیگر اجتماعات میں بڑے پیمانے پر لوگوں کی شرکت کے سبب کرونا وائرس کی نئی لہر میں متاثر افراد میں تیزی سے اضافہ ہوا. جمعرات کو بھارت میں کرونا وائرس کے 1,27,000 کیسز سامنے آئے. یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کے 2 درجن کے قریب سائنسدانوں اور محققین نے ایک کھلے خط میں کرونا وائرس کی ابتدا سے متعلق WHO اور چین کی اس مشترکہ سٹڈی پر سوال اٹھایا جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس چین اور جنوب مشرقی ایشیا میں چمگادڑوں اور دیگر جنگلی حیات سے انسانوں تک پہنچا اور کسی لیبورٹری سے اس کے لیک ہونے کا امکان نہیں. تفصیل نفیسہ ہود بھائی کی رپورٹ میں پیش ہے.
عالمی ادارہ صحت کی چین سے لوٹی ہوئی تحقیقاتی ٹیم نے جو COVID-19 کی ممکنہ شروعات پر رپورٹ شائع کی ہے، اس کے بعد سائنسدانوں نے کھلا خط لکھا ہے کہ اس بات کو خارج الامکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وائرس ووہان انسٹیٹیوٹ آف ویرولوجی سے حادثاتی طور پر نکلا ہے. اس خط پر دستخط کرنے والے اٹلانٹک کاؤنسل کے سینئر فیلو جیمی میڈلز کا کہنا تھا کہ سائنسدانوں کو مزید ریکارڈ اور حیاتیاتی سیمپل درکار ہوں گے اور چین یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے ممالک ان کے خلاف محض آرائی کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ چین کی ووہان یونیورسٹی میں عثمان اختر آئی ٹی کے طالب علم ہیں اور صحت کے معاملات پر ڈیٹا تیار کرتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ چین میں عالمی سائنسدانوں کے اٹھائے جانے والے نکات پر کیا بیان سامنے آیا ہے تو انہوں نے کہا،
گورنمنٹ آف چائنا جو ہے وہ تو کہتی ہے کہ بھئی یہ چائنا کا نہیں تھا، پتہ نہیں یہ کہاں کا ہے۔
یہ جو ویٹ مارکیٹس ہیں جن سے سب سے پہلے ایک شبہ تھا کہ یہ وائرس وہاں سے نکلا ہے، کیا ان ویٹ مارکیٹس کو اب بند کر دیا گیا ہے؟
سٹارٹ میں بند کر دیا گیا تھا، تقریباً 6-7 ماہ کے لیے دیواریں چڑھا دی گئی تھی شاپس کے گیٹس پہ ود ان 1 month، مے بی پھر اس کے بعد انہوں نے چیک آؤٹ دکان کو 1 by 1 اور اب سب کچھ دوبارہ سے اوپن ہے۔
دوسری طرف شکاگو کی لویولا یونیورسٹی میں کووڈ 19 پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹر طاہر روہیل کا کہنا تھا کہ وائرس کی ابتدا کا سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔
سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو لیب سے بنایا گیا وائرس ہو اس میں اتنا پوٹینشیل ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دم سے ساری دنیا میں پھیل جائے۔ جو ایک سپیشیز یعنی بیٹ سے انسان میں آیا ہو یا بیٹ سے اگر کیٹس میں آیا ہو یا منکس میں آیا ہو اور اس سے پھر انسانوں میں آیا ہو، اس طرح کی جو نیچرل سپریڈ ہوتی ہے اس کی سپیڈ جو سپریڈ ہونے کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔
تو اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے کیا اخذ کیا جا رہا ہے؟
سائنٹسٹ ساری دنیا میں ہیں، امریکہ میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا ڈیٹا اور بہت ساری انفارمیشن ہمیں چاہیے، جو دونوں سائز آف دا سٹوری جو ہے کہ یا لیب سے نکلا یا قدرتی طور پہ پھیلا، ان دونوں کو اچھی طرح سے اینالائز کرنے کے لیے ہمیں اور انفارمیشن چاہیے۔ چائنا کے باہر بھی ہو سکتا ہے تو ان کو بھی دیکھا جائے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ جاپان کے ساتھ اپنے اتحاد سے گہری وابستگی رکھتا ہے۔ علاقے کے اپنے حالیہ دورے میں وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اور جاپان مل کر سلامتی سے متعلق تشویش کے کلیدی مسئلوں پر توجہ دے رہے ہیں، جن میں شمالی کوریا کا ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام اور پورے علاقے میں جہاز رانی کی سلامتی شامل ہے۔ امریکہ اور جاپان کو درپیش دوسرے ترجیحی مسائل میں کووڈ 19، موسمیاتی تبدیلی اور سائبر سیکیورٹی شامل ہے۔ امریکہ اور جاپان نے جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے فروغ کا تہیا کر رکھا ہے۔ تاہم وزیر خارجہ بلنکن نے انتباہ کیا کہ ان اقدار کو بہت سی جگہوں پر، جن میں یہ علاقہ بھی شامل ہے، خطرہ درپیش ہے۔ برما میں فوج جمہوری انتخابات کے نتائج کو زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ظالمانہ انداز میں پرامن مظاہرین کے خلاف جبر و استبداد کو روا رکھے ہوئے ہے۔ چین ہانگ کانگ کی خود مختاری کو سوچے سمجھے طریقے سے ختم کرنے، تائیوان میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے، سنکیانگ اور تبت میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور جنوبی بحیرہ چین میں جہاز رانی کے دعووں کو جتانے کے لیے جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، دھونس اور جارحیت کا استعمال کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم ایک کھلے اور آزاد ہند و بحر الکاہل کی سوچ کے حوالے سے متحد ہیں، جہاں تمام ممالک قواعد و ضوابط کی پیروی کریں، جہاں کہیں ممکن ہو تعاون کریں اور اپنے اختلافات پرامن طور پر حل کریں، خاص کر جب چین اپنے مقصد کے لیے دھمکی اور جارحیت کو استعمال کرے گا تو ہم اگر ضروری ہوا تو اس کا جواب دیں گے۔ ہند و بحر الکاہل کا علاقہ تیزی سے عالمی سطح پر فوجی اور سیاسی حیثیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں 21ویں صدی میں بہت ساری تاریخ رقم کی جائے گی۔ اس کے بارے میں مختلف تصورات ہیں کہ یہ کہانی کس انداز کی ہونی چاہیے۔ جاپان اور امریکہ بشمول اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے اپنے مشترکہ طرز عمل کی سخت وکالت کریں گے، جن کی جڑیں ہماری اقدار اور ہمارے تمام لوگوں کی سلامتی اور فلاح و بہبود سے متعلق ہمارے مشترکہ عہد میں پیوست ہوں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم مستقبل کی جانب اعتماد سے دیکھتے ہیں اور یہ کہ جاپان اور امریکہ کے درمیان دوستی جاری و ساری رہے گی، اور صرف ایسا ہی نہیں بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا, اور ایک ساتھ مل کر ہم اپنے تمام لوگوں کے لیے ایک مضبوط اور صحت مند مستقبل کی تعمیر کریں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور اب پیش ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل, اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. صاحب روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے اسی ہفتے پاکستان کا ایک دو روزہ دورہ کیا ہے, جس کے دوران انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت دوسرے اعلیٰ پاکستانی عہدیداروں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور مذاکرات ہوئے. گزشتہ 9 سال کے دوران کسی روسی وزیر خارجہ کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے, اور خطے میں جو اس وقت حالات پائے جا رہے ہیں ان کے تناظر میں اس دورے کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے. پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر سے بھی بدھ کے روز جب یہ دورہ ختم ہوا متعدد ٹویٹس اس دورے کے حوالے سے کی گئیں, جن میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے اس اہمیت کا اعادہ کیا ہے جو پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خارجہ پالیسی کی ایک قریبی ترجیح کے طور پر دیتا ہے. ہم نے اس دورے کے حوالے سے متعدد ماہرین سے گفتگو کی ہے تاکہ یہ جان سکیں کہ اس کے مضمرات خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر پروفیسر حسن عسکری. پروفیسر حسن عسکری, یہ فرمائیے کہ اس وقت تو خطے کے جو حالات ہیں ان کے پیش نظر اس دورے کی کتنی اہمیت ہے؟
دیکھیے, یہ کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ روس اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں اب بہتری کے امکانات نظر آ رہے ہیں. اصل میں دونوں کے تعلقات میں کوئی بڑا مسئلہ تو اب بڑے طویل عرصے سے نہیں تھا, کیونکہ افغانستان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا, اور لیکن اس کے باوجود دونوں طرف تھوڑی بہت ریلکٹنس موجود تھی, جس کی وجہ سے ریلیشن شپ پک نہیں کر رہا تھا, اوپر کی طرف نہیں جا رہا تھا. اب یہ ہے کہ اس وزٹ سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سے اب اقتصادی میدان میں رشین کوآپریشن اور انویسٹمنٹ پاکستان کو وقت کے ساتھ مل سکے گی. میرا خیال یہ ہے کہ اب پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ چین, روس, ترکی کے ساتھ مل کے علاقائی معاملات جس میں افغانستان سر فہرست ہے, اس سلسلے میں کچھ اقدامات کیے جائیں, کیونکہ اگر پاکستان اکیلا کرتا ہے تو پھر اس کے مسائل زیادہ ہیں, کیونکہ افغانستان کی حکومت بھی شک کرتی ہے, وہاں انڈیا کا بھی انفلوئنس ہے, تو وہ اکیلا پاکستان کے لیے ایکٹ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن رشیا اور چائنا اور ترکی کے ساتھ مل کے پاکستان اب کام کرے گا تو اس سے پھر پاکستان کے لیے فنکشن کرنا اس علاقے میں زیادہ آسان ہو جائے.
اچھا, اس سچویشن میں جبکہ ایک جانب سی پیک اور چین کے ساتھ تو پاکستان کا اتنا گہرا تعلق ہے, اور اب روس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں, اور جو باتیں ہوئی ہیں ان میں جوائنٹ ایکسرسائزز بھی شامل ہیں, دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو روس کی مدد بھی شامل ہے تربیت دینے کے لیے, تو امریکہ کے ساتھ تعلقات کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, یہاں ایک بات مینشن کر دی جائے کہ پاکستان اور روس کے جو اسپیشل فورسز کے جو مشقیں ہیں وہ پچھلے 3 سال سے چل رہی ہیں, یہ 4th سال ہے اس کا. دیکھیے, پاکستان کی سو تھنکنگ یہ ہے کہ چین اور روس سے جو تعلقات ہیں ان میں کنٹرڈکشن نہیں ہوگی, کیونکہ جو سی پیک ہے وہ کسی طرح بھی جو رشیا کے علاقے میں مفادات ہیں ان سے کلیش ہونے کی کوئی شکایت نہیں ہے. سی پیک کے سلسلے میں جو پاکستان کو وری ہے وہ ہے امریکہ اور چین کے تعلقات کی, کیونکہ سی پیک کے معاملے میں امریکی انتظامیہ نے پاکستان کو اپنے نیگیٹو ویوز کے بارے میں انفارم کیا ہوا ہے, ایک دو سٹیٹمنٹس ماضی میں ملتی ہیں. تو سی پیک کے سلسلے میں پاکستان کو امریکہ کا تشویش ہے کہ امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے, لیکن روس نے اس سلسلے میں کوئی ایسا نیگیٹو سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں دیا ہے. جو روس سے تعلقات پاکستان کے اگر ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ پاکستان کو مل سکے گی, پھر ان کی یہ ہے کہ باہمی ٹریڈ جو ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے روس کی اور پاکستان کی. تیسرا ہے افغانستان کا مسئلہ, جس میں میرا خیال ہے روس اور چین میں کوئی ایسا تضاد موجود نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ انیشل سٹیجز پہ تو کوئی ایسا پرابلم ہمیں نظر نہیں آتا. وقت کے ساتھ اگر یہ رشیا کے ساتھ ریلیشن شپ بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر شاید کوئی شکایت کا موقع پیدا ہو, لیکن فی الحال ابتدائی سٹیج پہ ہمیں کوئی ایسا کنٹرڈکشن چین اور روس کا یہاں نظر نہیں آ رہا.
روس کے بھارت کے ساتھ بھی اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں اور بہت تو پرانے اور گہرے تعلقات ہیں, کیا وہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کی گہرائی اور گہرائی میں کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں؟
دیکھیے ہندوستان اس علاقے میں جب آپ روس کی پالیسی کا انالیسس کرتے ہیں تو انڈیا اس کا پرائیورٹی نمبر ون ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپ نے بھی ابھی تذکرہ کر دیا ہے کہ جو ویپن سسٹم بہت پرانا ایک رشتہ ہے انڈیا کے ساتھ, پھر یہ ہے کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں رشیا نے ہندوستان میں وہی رول پلے کیا ہے جو چین نے پاکستان کے اندر رول پلے کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان تو رشیا کی فی الحال ترجیح رہے گا, کیونکہ فورن ایکسچینج ارن کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے روس کے لیے. لیکن پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ روس کے اس طرف جھکاؤ کے باوجود اگر پاکستان اور روس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان کا خیال یہ ہے کہ اس سے دو فائدے ان کو ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ تھوڑا سا جھکاؤ ان کا پاکستان کی طرف بھی ہوگا, اس وقت تک ہندوستان ہی ہندوستان ہے ان کے فریم ورک کے اندر. دوسرا وہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان سے تعلقات امپروو ہوتے ہیں تو ہندوستان پاکستان کے جو ٹینشنز اور کانفلکٹس ہیں ان کو حل کرنے میں بھی پھر روس ایک پازیٹو رول, ایک بیلنسر کا رول جو ہے وہ بآسانی ادا کر سکے گا, بجائے اس کے کہ وہ مکمل طور پر ہندوستان کی طرف جھکا رہے. تو پاکستان اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھ رہا ہے, لیکن اصل میں کیا حاصل ہوگا وہ تو وقت ہی بتائے.
یہ تھے پروفیسر حسن عسکری.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
یہ پروگرام جمعرات کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ تو گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سیکیورٹی اور دفاعی امور کے ایک ماہر بریگیڈیئر عمران ملک. عمران ملک صاحب, یہ فرمائیے کہ روسی وزیر خارجہ نے جو پاکستان کا دو روزہ دورہ کیا ہے اور جن امور پر بات چیت ہوئی ہے ان کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے کی سیکیورٹی کے لحاظ سے اس دورے کو کس قدر اہمیت دی جا رہی ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟
اگر اس ساری رشین فارن منسٹر کی وزٹ جو ہے پاکستان کو, اگر ہم اس کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیں تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک منٹ میں میں اس کی تھوڑی جو جیو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس وقت اس ریجن کے وہ اس کی بات کر لوں. اس میں یہ ہے کہ ایک جو امریکہ نے ہمارا جو مشرقی ہمسایہ جو ہے اس کو کواڈ میں شامل کر دیا ہے. اس کی ایک مکمل طور پر ایک دفعہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ رشین ایلائے ہے, وہ اب ان کا ایک الائنس جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے بعد چائنا اور ایران کا وہ 25 سالہ اگریمنٹ ہے 400 بلین US ڈالرز کا, جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے ریجن کے اندر. اس کے علاوہ افغان پیس پروسیس ہے جو چل رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات منسلک ہے وہ ہے یو ایس کا وتھڈرال. وہاں سے کیا افغان پیس پروسیس مکمل ہو جائے گا اور یو ایس یہاں سے وتھڈرا کر جائے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہو رہا ہے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ڈیولپ ہوئی ہے وہ سیز فائر ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان لائن آف کنٹرول کے اوپر, اور یہ ایک انڈیا دیتا ہے کہ شاید پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کچھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس سارے پیرائے میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس ریجن کے اندر, اور اس میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ رشین فارن منسٹر پاکستان تشریف لاتے ہیں
آفٹر وزٹ فرام انڈیا, تو یقینی بات ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم اور ایک بہت مائل اسٹون قسم کی وزٹ ہے, کیونکہ یہ ریشن فارن منسٹر صاحب جو ہیں وہ 9 سال کے بعد پاکستان کو ریشن فارن منسٹر آیا, تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ نے بات کی کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے ان کی بجٹ کے دوران, تو جو رشین فارن منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر, فارن منسٹر اور ہمارے آرمی چیف سے تینوں سے ملاقاتیں کی ہیں, اور یہ باتیں جو ہیں یہ ظاہری بات ہے کہ مختلف پیرائے میں مگر ہر جگہ پہ یہ ڈسکس ضرور ہوئی ہے. پاکستان اور رشیا نے اس بات پہ شاید اگری کیا ہے کہ وہ اپنے ڈیفینس اور سیکیورٹی کوآپریشن جو ہے اس کو انہانس کریں گے, اس کو بڑھائیں گے, اور اس کو ذرا ملٹی ڈائریکشنل ڈائمینشنل کر کے اس میں اور زیادہ جدت لانے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو رشیا اور پاکستان کی ڈیفینس اور سیکیورٹی کوآپریشن جو ہے یہ ریجنل سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی, اور اس کے بعد انہوں نے ریجنل سیکیورٹی کو بھی ڈسکس کیا ہے یہاں پہ, جیسے کہ پاکستان کے دونوں فلینکس کے اوپر جو حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کے مشرقی بارڈر جو ہیں وہاں پہ لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر ہو گیا ہے, اور اب کافی دنوں سے کوئی وہاں پہ وائلیشن نہیں ہو رہی ہیں, تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ اس بات کا بھی انڈیا دیتی ہے کہ شاید آگے بڑھ کر یہ حالات اور بہتر ہو جائیں. پاکستان کی مغربی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان ہے جس کا پیس پروسیس چل رہا ہے, اور یہاں پہ پاکستان کے اور رشیا کے سارے انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورج کرتے ہیں کہ افغانستان کا پیس پروسیس جو ہے وہ بہت جلد پایا تکنیک تک پہنچے اور ایک ایسا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو افغانستان کے اندر جو کہ افغانستان کے تمام سیکشن جو ہے اس کی پاپولیشن کے ان کو وہ قابل قبول ہو. اور سب سے امپورٹنٹ جو رشین کنسرن ہے کہ ٹیررزم جو ہے جو کہ افغانستان کے اندر میں تو ٹیررزم سینٹرل کہتا ہوں جو اس میں زیادہ وہاں پہ گروپس موجود ہیں اور وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ انکنٹرولڈ وہ وہاں پہ پھر رہے ہیں, کہ رشین کنسرن یہ ہے کہ یہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں یہ اسپل اوور نہ کر جائیں سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر اور وہاں سے ہوتے ہوئے یہ رشیا میں نہ پہنچ جائے. پھر اسی راستے جو ڈرگس ہیں اس کا جو اسمگلنگ جو ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے ہوتے ہوئے رشیا تک نہ پہنچے, اور یہ دو چیزیں جو ہے ٹیررزم اور ڈرگس یہ مل کر ڈیسٹیبلائز نہ کریں سینٹرل ایشین ریپبلکس کو, اور جس کا ڈائریکٹ افیکٹ رشیا کے اوپر ہوگا. جہاں تک پاکستان کی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے تو پاکستان نے تو یہی بات کی ہے کہ ہم اور زیادہ اپنے ڈیفینس اور جو سیکیورٹی ریلیشن شپس ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں. ہماری جو ایکسرسائز ہو رہی ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ لینڈ فورسز کی, خاص طور پر ہماری اسپیشل فورسز کی کاؤنٹر ٹیررزم کے سلسلے میں, تو وہ ایکسرسائز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی اور زیادہ ہوں گی. اور رشیا نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جو پاکستان کی ملٹری کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے میں اس کی پاکستان کی مدد کرے گا, یعنی کہ وہ پاکستان کو ایسا ڈیفینس مٹیریل بھی پرووائڈ کرے گا جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں پاکستان کی مدد کر سکے.
کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان روس سے ویپن سسٹم بھی حاصل کر سکے گا, یا یہ کہ صرف ٹریننگ کی حد تک اور اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو کاؤنٹر کرنے کی حد تک یہ صورتحال محدود رہے گی؟
میرے خیال میں یہ بات خالی کاؤنٹر ٹیررزم تک محدود نہیں تھی. دیکھیں یہ سب چیزیں منحصر ہیں ایک اس بات کے اوپر کہ پاکستان کے فورن منسٹر نے جب پریس کانفرنس سے پہلا جملہ جو انہوں نے کہا, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا, انہوں نے ایک بہت بڑا ایک فیصلہ کیا ایک طرح کا کہ رشیا کو وہ اب ایک کارڈنل پوزیشن دیتے ہیں اپنی فورن پالیسی میں, اور ایک بہت ملٹی ڈائمینشنل اور ایک بہت اسٹرانگ اپروچ کریں گے, ریلیشن شپ رکھیں گے وہ رشیا کے ساتھ, اور ریلیشنز وتھ رشیا ول بی اے پرائیورٹی فار پاکستان. تو جب یہ باتیں آپ کے فورن منسٹر نے کر دی تو یہی بات جو ہے وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی اس کو ری انفورس کیا ہے, یہ کہہ کر کہ ہم ڈیفینس اور سیکیورٹی جو ہماری ریلیشن شپس ہیں ان کو ہم اور بڑھانا چاہیں گے. اور جب ہم بات کرتے ہیں خالی کاؤنٹر ٹیررزم کی ایکسرسائز کی اور میریٹائم ایکسرسائز کی, جیسے ابھی امن ایک ایکسرسائز ہوئی تھی ہماری نیوی میں, اس میں رشیا نے بہت بھرپور حصہ لیا تھا, اس کے علاوہ میرے خیال میں اب پاکستان اور رشیا کے جو ڈیفینس اور سیکیورٹی اکوپمنٹ کے جو بات چیت ہے وہ بھی آگے بڑھے گی اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی پریکٹیکل ہمیں افیکٹس نظر آئیں گے.
اچھا یہ اسٹریٹجک کوآپریشن جو ہے ریجنل سیکورٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟
یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب ہم ریجنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں پاکستان نے اسی ٹرپ کے دوران یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو جو رشیا میں سب سے بڑی چیز اچھی بات نظر آتی ہے, پاکستان سیز رشیا ایز این ایجنٹ آف ملٹی لیٹرلزم اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن, کہ وہ روس کو ایک ایسی قوت محسوس کرتا ہے ریجن کے اندر جو کہ اسٹیبلٹی لے کر آتی ہے, سب کو ایک ساتھ لے کر ساتھ چلنے میں وہ انٹرسٹڈ ہے, اور یہ ایک بہت پازیٹیو اپروچ ہے. اور اس اپروچ کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے پاکستان کے جو کنورجنس آف انٹرسٹ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ بہت بڑھ جاتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹریٹجک کون سے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں, تو سب سے پہلا جو ہے افغان پیس پروسیس, جس کے اندر ہم بہت زیادہ ان کے ساتھ آلریڈی کوآپریٹ کر رہے ہیں. جب ریشن فارن منسٹر پاکستان آئے ہیں تو اس پہ کوئی مجھے شبہ نہیں ہے کہ پاکستان اور رشیا نے یقینی طور پر اس میں ان کو کنورجنس مل رہی ہے اپنے اپروچ میں ٹوورڈز افغان پیس پروسیس. تو مغربی سائڈ پہ تو ہمارا ایک یہ انٹرسٹ ہے, اور ظاہری بات ہے جب ہم مشرقی سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ہمارا لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر ہو گیا ہے, اور امید وہ یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ہمارے جو مشرقی پڑوسی ہیں ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, اور اوور آل یہ سارا ریجن جو ہے یہ امن اور
اگر روس اور پاکستان قریب ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ روس اور بھارت بہت قریب ہیں, تو کیا اس سے پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, یا یہ کہ بھارت اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ریلکٹنٹ ہوگا کہ پاکستان کی روس سے زیادہ دوستی ہو؟
یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے جو کہ جس کی آپ نے بات کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک جو رشیا کے اور بھارت کے جو ریلیشن شپ ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کے ڈیفینس کے شعبے میں ان کی بہت زیادہ کوآپریشن ہے, بلکہ اس کے علاوہ نیوکلیئر پاور پلانٹس میں بھی ہے, ٹریڈ میں بھی ہے, اور بے شمار اس کے ڈائمینشن ہیں جو کہ رشیا اور انڈیا کی آپس میں بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے. اب یہاں پر ایک جو ایلیمنٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کا, اور انڈیا کی جو ایک خواہش ہے کہ وہ کواڈ کا حصہ بنے اور انڈو پیسیفک ریجن میں ایک رول ادا کرے. اب یہ رول جو ہے وہ شاید رشیا اس کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انڈیا کواڈ کا حصہ بنتا ہے اور امریکہ سے بھی اس نے اپنے دفاعی تعلقات بڑھا لیے ہیں کافی حد تک, اور وہاں سے وہ ملٹری اکوپمنٹ بھی خرید رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ ملٹری اکوپمنٹ جو پہلے رشیا سے آتا تھا اب وہ کہیں اور سے خریدا جا رہا ہے, جیسے ابھی فرانس انہوں نے رافیل طیارے خریدے. تو ایک کلیئر کٹ چیز نظر آ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ابھی ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اپنے آپشن ڈیفینس ریلیشنز میں بھی اور ڈیفینس اکوپمنٹ میں بھی. اسی طرح سے رشیا بھی اب یہی کرنا چاہے گا کہ بجائے اس کے کہ اس پورے ریجن میں وہ خالی انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے, ڈیفینس ریلیٹڈ تعلقات رکھے, وہ بھی اپنے آپشن کو بڑھا رہا ہے, شاید پاکستان کو بھی وہ اسی لیے انگیج کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت ایک بیلنس سسٹم کا کریٹ کرنا پڑے گا رشیا کو, تو یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ انڈیا ایز اے کلائنٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے, کیونکہ انڈیا کی اس وقت ایک وقت تو یہ تھا کہ تقریباً 75% انڈین ملٹری اکوپمنٹ جو تھا وہ سوویت یا رشین اوریجن کا تھا, اب وہ کم ہو کے تقریباً 62-65% کے قریب آ گیا. تو رشیا نہیں چاہے گا کہ ایک اتنا بھرپور کلائنٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے, اور ظاہری بات ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ اگر وہ ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کی طرف زیادہ راغب ہوتا جاتا ہے تو اس کی اپنی آپشن جو ہے اس ریجن میں وہ ختم ہو جائے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے جو کہ ایوالو ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں آگے چل کر یہ جیسے تھوڑا بہت یہ کرسٹلائز ہوتا ہے کہ انڈیا اور یو ایس کی ریلیشن شپ کہاں تک پہنچتی ہے, اسی طرح سے پاکستان اور رشیا کی بھی ریلیشن شپ جو ہے یہ بھی کرسٹلائز ہوتی جائے گی اور مضبوط ہوتی جائے گی.
یہ گفتگو کر رہے تھے بریگیڈیئر عمران ملک.
आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। फीडबैक देने के लिए फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। डॉक्टर अयूब मेहर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक काउंसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर अयूब मेहर, ये फरमाइए कि रूसी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के दौरे के इक्तिसादी पहलू क्या है और पाकिस्तान के लिए वो किस हद तक मनफ़ायद बख्श है।
जो बताया गया है ना एस्पेक्ट जो शुरू में तय थे उसमें इकोनॉमी और ट्रेड की बात की गई थी और इकोनॉमी ट्रेड के अलावा तीसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट था एनर्जी का, एनर्जी के मुतालिक मुआहदे किए जाएंगे। लेकिन जो इकोनॉमी एस्पेक्ट है इसमें ट्रेड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज तो हमें मेरा ख्याल है ये समझनी होगी कि गुज़िश्ता साल कोई मोर देन 40% तकरीबन 50% के करीब बायलैटरल ट्रेड में इजाफा हुआ था पाकिस्तान और रशिया के दरमियान। वो बहुत बड़ा एक जंप है 50% इंक्रीज एक साल में हो जाना। लेकिन उसकी मेन रीजन जो थी वो ये था कि पाकिस्तान ने रशिया से वीट्स की गंदम की दरामद की थी, इम्पोर्ट की थी जब जरूरत थी पाकिस्तान को, तो वो ओवरऑल साइज बढ़ गया। एनर्जी का ये कि रशिया के बेनिफिट में ये बात जाएगी, पाकिस्तान के भी बेनिफिट में, लेकिन रशिया के इस तरह से कि जो रशिया में एनर्जी की रिलेटेड कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं पाकिस्तान में गैस सेक्टर में, तो गैस में वो गैस की सप्लाई में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो एक एजेंडा पे चीज शामिल है, उस पे मुआहदे किए जाएंगे। ये बिल्कुल कैटेगरिकली मेंशन किया गया है कि ट्रेड के अलावा, ट्रेड बढ़ाने के मुआहदों के अलावा एनर्जी पे बात की जाएगी। तो ये इस तरह से एक रिलेशनशिप बन रही है। लेकिन एक चीज जो मेंशन नहीं है वो हैरान कन भी, देखें ये रशिया भी और पाकिस्तान भी ये बेसिकली शंघाई काउंसिल के मेंबर हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ये दोनों कंट्रीज मेंबर हैं। इनके अलावा दूसरी कुछ कंट्रीज हैं, टोटल 8 कंट्रीज हैं उनमें, लेकिन उन इंडिया भी उसमें, लेकिन उन 8 कंट्रीज में पाकिस्तान और चाइना के अलावा जो 5 कंट्रीज हैं वो साबिक सोवियत यूनियन वाली कंट्रीज हैं, यानी एक तो खुद रशिया हो गया उसमें और रशिया के अलावा फिर उसमें ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी उसके अंदर शामिल है, कजाकिस्तान भी शामिल है। तो ये 8 कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं शंघाई काउंसिल में, और शंघाई काउंसिल में शामिल होने का मतलब है कि वो ट्रेड और इकोनॉमी की कोऑपरेशन तो ऑलरेडी है, लेकिन उसके अलावा जिसका अभी जिक्र नहीं किया गया जिस माहदे का, वो ये था कि चाइना का बेल्ट और रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो प्लान है जिसका सीपेक भी एक पार्ट है वो मेंशन नहीं किया गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अगर शंघाई काउंसिल को जहन में रखें तो इसमें उसकी डेवलपमेंट पर भी बात हो सकती है, शायद उस पर ये इनिशिएट करें और उस पर कोई प्रोसेस शुरू करें, क्योंकि माजी में रशिया कह चुका था कि वो सीपेक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सीपेक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, और इससे फायदा लेना चाहता है, वो इस तरह से अरेबियन सी में आना चाहता है। अदरवाइज ये 2014 या 2015 से ये चीज ड्यू थी जब प्यूटन की स्टेटमेंट आई थी कि प्यूटन पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं रिगार्डिंग दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्लान था जिसका सीपैक भी हिस्सा है, उस वक्त का प्लान था। अभी तक ब्रिटेन का अभी तक दौरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो दौरा हुआ है ये शायद उस दौरे की ही एक कड़ी है, इसके बाद बड़ी कोई बिगर पेशरफ्त जो है वो हो सकती है।
अच्छा, एक तवक्को ये की जा रही थी कि शायद जो पाकिस्तान का स्टील मिल है जो रशिया की मदद से बना था उसके सिलसिले में भी कोई पेशरफ्त होगी, उसमें कोई बात हुई?
उस पे अभी तक तो कोई इस तरह की चीज तो सामने नहीं आई, एनर्जी पे ज्यादा बात सामने आई है, लेकिन बहरहाल वो जाहिर है रशिया ओरिएंटेड प्लांट था। उसमें जो इश्यूज हैं अगर उसको रिवाइव करने के इश्यूज हैं तो देखिए रशिया ने उसमें जो कोऑपरेशन की थी वो टेक्निकल कोऑपरेशन थी, प्लांट उनके यहाँ से आया था, इंजीनियरिंग भी उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, टेक्निकल नो हाउ में उन्होंने उनकी मदद शामिल थी, वो सही है कि टेक्निकली और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रोवाइड की थी और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी, वहां तक उनका रोल था। लेकिन जो ऑपरेशनल था या मैनेजरियल उसके एस्पेक्ट है वो तो पाकिस्तान की टीम थी, और अभी जो पाकिस्तान की स्टील मिल जो क्राइसिस फेस कर रही है जिसकी वजह से मिल बंद हो गई है उनका ताल्लुक प्लांट की मेंटेनेंस या प्रोडक्टिविटी से नहीं था, प्लांट एफिशिएंसी से नहीं था, उनका ताल्लुक तो ऑपरेशनल से था, मैनेजरियल एस्पेक्ट से था। उस ऑपरेशनल या मैनेजरियल में रशिया का कोई रोल नहीं है ना उनकी, उसमें पाकिस्तान का अपना मसला है वो, और जो इशू है पाकिस्तान की स्टील मिल का वो टेक्नोलॉजी का नहीं है, वो फाइनेंशियल मैनेजरियल इश्यूज है।
अच्छा डॉक्टर अयूब मेहर, भारत के साथ भी रूस के माशी ताल्लुकात हैं और खास इन्वेस्टमेंट है भारत में रूस का, जबकि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जो नौइयत है वो सब पर आया है, तो क्या वो कोई एक इशू बनेगा पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में?
देखिए हिस्टोरिकली भारत के और रशिया के ताल्लुकात रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, लेकिन अब जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें अगर आप देखें
تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کنٹریز کے درمیان کہ کہاں ٹریڈ اپارچونیٹیز ہے, کہاں انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز ہیں, یہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو اس میں انڈیا کے تعلقات ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں رشیا سے زیادہ تو یو ایس اے سے بہت اچھے اس کے تعلقات ہیں, ٹریڈ ریلیشن کے, اکنامک ریلیشن سے رشیا سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں. اور آج کی دنیا میں ضروری نہیں کہ ایک ہی ملک الائی ہوا, وہ جو سسٹم تھا بائی پولر سسٹم کے ایک گروپ کے الائی ہوتے تھے, اس طرح نہیں ہے. ملٹیپل کنٹری سے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں, رشیا کے انڈیا سے بھی تعلقات ہیں, ٹریڈ ریلیشن ہے, اکنامک ریلیشن ہے, پاکستان سے بھی اگر ریلیشن ہوں گے تو انڈیا کو ہٹ نہیں کریں گے, انڈیا کو اس طرح سے ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کریں گے. انلیس کہ اگر یہ جو ہمارے اگریمنٹ ہوتے ہیں, اکنامک اگریمنٹ ہوتے ہیں رشیا سے, اس میں اگر روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو یا سی پیک سے ریلیٹڈ, سی پیک میں انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ یا سی پیک کے بینیفٹس کی یوٹیلائزیشن کی بات ہوتی ہے, تو اس صورت میں بالکل یہ ایک, کیونکہ سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹ ہیں, یہ صرف اکنامک نہیں یہ اسٹریٹجک بھی ہے. تو اس پر جو ہے انڈیا کو پرابلم ہو سکتی ہے کہ یہ اسٹریٹجک ایک طرح کا الائنس بن رہا ہے, لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں اگر پیورلی اکنامک ہے تو اکنامک میں تو دیکھیں جو شنگھائی کونسل ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, اس میں رشیا بھی ہے اور پاکستان بھی ہے, چائنا بھی ہے اور انڈیا بھی ہے. تو وہاں اگر انڈیا ہو سکتا ہے اور وہاں پہ ہم اکنامک کو ڈسکس کر رہے ہیں تو میرا خیال کنفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا.
پاکستان کی جو موجودہ اقتصادی صورتحال ہے اور جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے, ساری دنیا میں معیشتیں خراب ہیں کرونا کی وجہ سے, اس کے لیے یہ کتنا اہم ہے اس کے نقطۂ نظر سے؟
نہیں, میرا خیال ہے اس میں کوئی ڈائریکٹ افیکٹ امیجیٹلی اس کا نہیں ہے. بالکل یہ اگریمنٹ ہوگا, ٹریڈ بڑھ سکتی ہے, اکانومی میں بھی ہوگی, لیکن یہ ایک میڈیم ٹرم ہم بات کر سکتے ہیں, میڈیم ٹو لانگ ٹرم. اگر ہم سمجھے کہ اس سال اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا, آئی ڈونٹ تھنک. اس سال زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو رشین ویکسینیشن ہے, رشین ویکسین ہے, وہ پاکستان کو مل جائے, طبی آلات مل جائیں, لیکن اس کا اکانومی سے ڈائریکٹ کوئی ریلیشن نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ ہے, جو آئی ایم ایف نے بھی پریڈکٹ کیا ہے کہ 1.5% ہوگا اور یہ لوئسٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں لاسٹ ایئر کے علاوہ, لاسٹ ایئر تو نیگیٹو میں تھا, تو اس سے میں نہیں سمجھ رہا کہ اس میں کوئی رشین اگریمنٹ سے ہمارا جی ڈی پی گروتھ ہو جائے گا یا امیڈیٹلی اگر امپلائمنٹ بڑھ جائے گی, ایسی کوئی چیز امیڈیٹلی نہیں ہو سکتی. کووڈ کی صورتحال میں یہ اگریمنٹ بالکل کوئی بینیفیشل نہیں نظر آتا, لیکن یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے اس کے بالکل اثرات ہوں گے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, انرجی سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے رشین, اس سے پاکستان کے لیے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں پاسبلی؟
پاکستان انرجی کرائسس کو فکس کر رہا ہے. پاکستان کی جو الیکٹریسٹی جنریشن کے پوائنٹ ہیں وہ زیادہ تر پلانٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر, گیس کے, گیس سے اورینٹیڈ زیادہ ہیں. تو بیسیکلی جو انرجی سیکٹر میں جو رشین کمپنیز ہیں وہ بھی گیس سے ریلیٹڈ کمپنیز زیادہ ہیں, وہ کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پر آ کر انویسٹ کریں گی اور سروسز پرووائڈ کر سکتی ہیں. تو ایک طرح جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے والے پلانٹس ہیں ان کو گیس کی فراہمی ہو سکتی ہے. پاکستان ویسے سی این جی میں بھی پرابلم فیس کر رہا ہے, شارٹیج ہے گیس کی, اگرچہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ریزروس تو ہیں لیکن ایکسپلورنگ نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں. ایکسپلورنگ سے پہلے کی جو چیزیں ہیں, ریکوائرمنٹ ہیں, وہ پوری نہیں ہو پا رہی. اس میں بہت ہیوی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے جو پاکستان نہیں کر پایا. تو اس میں یہ ہے کہ رشیا سے بالکل امیڈیٹلی یہ فیسلٹیز مل سکتی ہے, گیس سپلائی ہو سکتی ہے. گیس کی شارٹیج جو اب بہت سیویئر ایشو بن چکا ہے پاکستان میں, اس میں ڈیفینیٹلی رشین کمپنیز ہیلپ کر سکتی ہیں. رشین کمپنیز کو بینیفٹ ہے کیونکہ ان کو باہر کی دنیا میں اپنی مارکیٹ چاہیے, پاکستان ان کے لیے ایک بہت اچھی مارکیٹ ہے.
سی پیک میں روس اور پاکستان درمیان کوئی تعاون ممکن ہے؟
تعاون ممکن بالکل ہے, لیکن ابھی تک سی پیک میں رشیا کی کوئی انویسٹمنٹ آئی نہیں. بہت شروع میں ایک اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ضرور آئی تھی کہ سی پیک سے رشیا بھی فائدہ اٹھائے گا, بالکل ایسا ہوا. اور جو روڈ اور بیلٹ انیشیٹو پروگرام ہے چائنا کا, یہ رشیا کو لنک کرتا ہے اور اس میں پھر رشیا کو لنک کرتے ہوئے جو ان کا روڈ ہے ایسٹ ٹو ویسٹ, اس میں وہ ماسکو کو لنک کرتا ہے. لیکن یہ ایسٹ ٹو ویسٹ روڈ جب کاشغر پہ پہنچتا ہے چائنا پہ, کاشغر کے سے گزرتا ہے, تو چائنا کے شہر کاشغر میں وہ ایسٹ ٹو ویسٹ روڈ جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے سی پیک کو, وہ سی پیک سے مل جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ جو ماسکو سے آنے والا راستہ ہے وہ کاشغر کے ذریعے گوادر سے لنک ہوتا ہے. اس وقت جو پلان ہے اس میں وہ ہو رہا ہے. تو اس میں سی پیک سے یقیناً بینیفٹ بالکل رشیا اٹھا سکتا ہے, اس کو عربین سی پر ڈائریکٹ لنکیج مل سکتے ہیں. لیکن ابھی اس طرح کا کوئی اگریمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ بات ابھی کوئی سامنے نہیں آئی ہے, نہ میٹیریلائز ہونا تو خیر بات کی بات ہوگی.
یہ تھے ڈاکٹر ایوب مہر.
اور سبائنس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس چھاپری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب